جمعہ 28 ستمبر کے سہروین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ انڈیا کی سپریم کورٹ کا تاریخ ساز فیصلہ، سبریمالا مندر میں حیض کے دوران داخلے پر پابندی ختم، کیا معاشرہ یہ فیصلہ قبول کرے گا؟
لیکن اب سماج میں روایتوں کو بدلنے کے لیے میرے خیال سے دیش کے ناگرکوں کو بھی، وہ مہیلائیں جو لڑ رہی ہیں اپنے ادھیکاروں کے لیے، ان کا ساتھ دینا ہوگا۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے ایک تاریخ ساز فیصلہ سناتے ہوئے جنوبی ہندوستان کے مشہور سبریمالا مندر میں ان عورتوں کے داخلے پر پابندی ختم کرنے کا حکم دیا ہے جو ماہواری کے عمل سے گزرنے کی عمر میں ہوتی ہیں۔ ماہواری کے ایام میں عورتوں کو ناپاک سمجھتے ہوئے ان کا مندر میں داخلہ ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ ترپتی دیسائی ان عورتوں میں شامل ہیں جنہوں نے اس روایت کے خلاف عدالت سے رجوع کیا۔ سنیے فیصلے پر کیا کہتی ہیں۔
کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے، یہ کنفرمیشن دیتا ہے کہ مینسٹریشن پیریڈ جو ہے یہ بالکل اپویتر نہیں ہے، کیونکہ مینسٹریشن پیریڈ ہم ابھی تک یہی کہہ رہے تھے کہ نیچرل پروسیس ہے، اس کا سویکار کرنا چاہیے۔ مہیلائیں بالکل اپویتر نہیں ہے، اس لیے پھر سے ٹریڈیشن ہارا ہے اور سمویدھان کی جیت ہوئی ہے۔
روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جرائم روکنے میں ناکامی کے بعد کینیڈا کے اراکین پارلیمان نے میانمار کی رہنما آنگ سانگ سوچی کی اعزازی شہریت ختم کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں یہ قرارداد ایسے وقت میں منظور کی گئی جب ایک روز پہلے ہی ملک کے وزیراعظم نے کہا تھا کہ ملکی پارلیمان یہ سوچ رہی ہے کہ آیا آنگ سانگ سوچی اب بھی اعزازی شہریت کی مستحق ہیں یا نہیں۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس قرارداد سے میانمار کی مسلمان اقلیت کے ان لاکھوں افراد کی ابتر حالت زار کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ امریکہ میں سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کے ریپبلکن جماعت کے اراکین آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نامزد سپریم کورٹ کے جج پر ووٹ کے لیے زور ڈال رہے ہیں۔ تفصیل شمائلہ جعفری سے۔
امریکی سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی میں دو دن کے دوران ٹرمپ کے نامزد کردہ جج بریٹ کیوینا کے خلاف جنسی طور پر حملہ آور ہونے کا الزام لگانے والی ایک خاتون اور جج کیوینا کی جانب سے جذباتی بیانات ریکارڈ کروائے گئے۔ خاتون پروفیسر کرسٹین بیلسی فورڈ سمیت کئی خواتین نے الزام لگایا ہے کہ جج کیوینا نے انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا۔ جج کیوینا اس الزام سے انکار کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سینٹ پر زور دیا ہے کہ اگلے ہفتے متوقع ووٹنگ کا عمل وقت پر کیا جائے۔ دوسری جانب امریکن بار ایسوسی ایشن نے تحقیقات مکمل ہونے تک ووٹ ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
خیال رہے کہ امریکہ میں سپریم کورٹ کے جج کا تقرر تاحیات ہوتا ہے اور وہ امریکی قوانین پر حتمی فیصلے کا اختیار رکھتا ہے۔ ریپبلکن جماعت کا الزام ہے کہ ڈیموکریٹس نومبر کے وسط مدتی انتخابات تک مذکورہ جج کی تقرری رکوانا چاہتے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کے ان دعووں کو مسترد کیا ہے جن کے مطابق اسے تہران میں جوہری مواد کے ایک خفیہ مرکز کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ تفصیل ذیشان حیدر سے۔
جمعرات کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کے وزیراعظم بنیامن نتن یاہو نے کہا تھا کہ اس ایران نے منصوبہ بنا رکھا ہے کہ خفیہ سٹور میں رکھے گئے مواد کو صحیح وقت پر جوہری ہتھیار کی تیاری میں استعمال کیا جائے۔ ایران نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے۔ اس الزام کے جواب میں ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ خطے میں اسرائیل واحد ملک ہے جو جوہری ہتھیاروں کا خفیہ پروگرام چلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ اپنی غیر قانونی جوہری تنصیبات کو بین الاقوامی معائنہ کاروں کے لیے کھول دے۔
پاکستان کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے 16 دسمبر 2014 میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر شدت پسندوں کے حملے کے بارے میں لیے گئے از خود نوٹس کو سماعت کے لیے 5 اکتوبر کی تاریخ پر مقرر کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 5 اکتوبر کو اس ساز خود نوٹس کی سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے اس ضمن میں اٹارنی جنرل صوبہ خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل اور متعلقہ حکام کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ دوما کمل چیف جسٹس کے پشاور کے دورے کے موقع پر اس حملے میں ہلاک ہونے والے بچوں کے والدین نے ان سے ملاقات کی تھی اور ان سے اس واقعے کی عدالتی تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا تھا۔ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر شدت پسندوں کے حملے کے نتیجے میں 132 بچوں سمیت 141 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ کل عدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔
کراچی کے علاقے ڈیفنس موڑ اختر کالونی سگنل پر پولیس افسر کی گولی سے 10 سالہ بچی امل عمر کی ہلاکت کے بعد اس کے والدین نے بروقت طبی امداد نہ ملنے کو ہلاکت کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ اس طرح کی ایمرجنسی کی صورت میں ہسپتال اور وہاں کام کرنے والے ڈاکٹر کیا کسی ضابطۂ اخلاق کے پابند ہیں؟ سنیے ڈاکٹر شیر شاہ سید نے اس بارے میں ہماری نامہ نگار سحر بلوچ کو کیا بتایا۔
لیکن جنرلی کوئی ایسا کوئی اسٹرکٹ قانون نہیں ہے کہ ہر ایمرجنسی کو ہاسپٹل والے دیکھیں، ایسا کوئی قانون میرے خیال میں نہیں ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں جس میں گولی چلتی ہے یا چاقو چلتا ہے یا کچھ چلتا ہے تو ہاسپٹل والے 99% کیسز میں پیشنٹ کو ریفر کرتے ہیں اس لیے کہ وہ میڈیکل لیگل مسائل میں نہیں الجھنا چاہتے ہیں. تو ہر اسپتال جو ہے نا گھبراتا ہے, کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے کیجوئلٹی میں ڈیتھ ہو, کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے پیشنٹ کو اس طرح سے آئے جس میں بعد میں پولیس کے چکر بنے. اور قانون اس سلسلے میں کسی اسپتال کو مجبور نہیں کرتا ہے کہ آپ کو علاج کرنا ہی ہے.
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آج پروگرام شروع کرتے ہیں انڈیا کی سپریم کورٹ کے ایک تاریخ ساز فیصلے سے, جسے سناتے ہوئے جنوبی ہندوستان کے مشہور سبریمالا مندر میں ان عورتوں کے داخلے پر پابندی ختم کرنے کا حکم دیا گیا جو ماہواری کے عمل سے گزرنے کی عمر میں ہوتی ہیں. عدالت نے کہا کہ صدیوں پرانی یہ روایت مساوات کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے اور مذہب پر عمل کرنے کے بنیادی حق میں عورتوں اور مردوں کے درمیان فرق نہیں کیا جا سکتا. دلی سے سہیل حلیم.
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ آئین کی دفعہ 14 کے تحت سب کو اپنی پسند کے مذہب پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے اور اس میں عورتوں اور مردوں کے درمیان فرق کرنے کی گنجائش نہیں ہے. سبریمالا مندر جنوبی ریاست کیرلا میں واقع ہے اور وہاں ہندوؤں کے بھگوان ایپا کی پوجا ہوتی ہے, لیکن عقیدت مندوں کا ماننا ہے کہ ایپا برہمچاری ہیں, اس لیے مندر میں 10 سال سے لے کر 50 سال تک کی عمر کی عورتوں کے داخلے پر پابندی ہے اور یہ صدیوں پرانی روایت ہے. لیکن 10 سال سے کم عمر کی لڑکیاں اور 50 سال سے زیادہ عمر کی عورتیں بغیر روک ٹوک پوجا کر سکتی ہیں, کیونکہ وہ اس عمر میں نہیں ہوتی جس میں عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ عورتیں حیض کے عمل سے گزرتی ہیں. حقوق نسواں کے لیے کام کرنے والی عورتوں کے ایک گروپ نے اس روایت کے خلاف سن 2006 میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. ہندو مذہب میں یہ مانا جاتا ہے کہ پیریڈز یا ماہواری کے دوران عورتیں ناپاک ہو جاتی ہیں, اس لیے کچھ مندروں میں ان کے داخلے پر پابندی لگا دی جاتی ہے. عدالت سے رجوع کرنے والوں میں ترپتی دیسائی بھی شامل تھیں. ان کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے عورتوں کو ان کا وقار واپس ملے گا. انہوں نے کہا کہ حیض ایک فطری عمل ہے جس کا پاک یا ناپاک ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے.
کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے یہ کنفرمیشن دیتا ہے کہ مینسٹریشن پیریڈ جو ہے یہ بالکل اپویتر نہیں ہے, کیونکہ مینسٹریشن پیریڈ ہم ابھی تک یہی کہہ رہے تھے کہ نیچرل پروسیس ہے, اس کا سویکار کرنا چاہیے. مہیلائیں بالکل اپویتر نہیں ہے, اس لیے پھر سے ٹریڈیشن ہارا ہے اور سمویدھان کی جیت ہوئی ہے.
ایپا ہندو مذہب کا ہی ایک فرقہ ہے. اس فرقے کی جانب سے قانونی چارہ جوئی کرنے والے راہل ایشور کا کہنا ہے کہ عدالت کے سامنے ان کے وکیل شاید اپنا موقف مؤثر انداز میں نہیں رکھ سکے اور وہ عدالت سے اس فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کریں گے. لیکن نظر ثانی کی اپیل شاذ و نادر ہی قبول کی جاتی ہے. ترپتی دیسائی.
ہمیں تو ہنسی آ رہی ہے کہ ان کے جو پریسٹ ہے, وہاں کے جو ٹرسٹی ہے, ان کی پوری بات جو ہے وہ سن کر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ نرنے دیا ہے. پھر سے آپ پٹیشن درج کریں گے, پھر سے مہیلاؤں کا جو ہے وہ روکنے کی کوشش کریں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی کچھ اس پہ ہو نہیں سکتا ہے, کیونکہ یہ سمانتا کا ادھیکار کانسٹیٹیوشن بینچ نے دیا ہے اور انہوں نے اگر کچھ پٹیشن فائل کی تو آگے کا بھی جو کچھ فیصلہ ہوگا وہ مہیلاؤں کے بازو سے ہی ہوگا.
مندر فی الحال بند ہے اور 18 اکتوبر کو کھلے گا. سبریمالا مندر دوسرے مندروں کی طرح دن رات نہیں کھلا رہتا اور عام طور پر درشن کے لیے ہندو کیلنڈر کے حساب سے ہر مہینے کے آغاز میں 4 دن کے لیے کھلا جاتا ہے, لیکن سب سے زیادہ بھیڑ نومبر دسمبر میں ہوتی ہے جب مندر درشن کے لیے روز کھلتا ہے, کیونکہ یہ موقع بہت شبھ مانا جاتا ہے. 1991 میں کیرلا ہائی کورٹ نے خاص عمر کی عورتوں پر پابندی کی روایت کو ختم کرنے سے انکار کر دیا تھا. عدالت کا کہنا تھا کہ یہ قدیم روایت ہے اور اسے امتیازی سلوک نہیں مانا جا سکتا. سبریمالا مندر ویسٹرن گھاٹس کے پہاڑوں میں واقع ہے اور وہاں پہنچنے کے لیے 5 کلومیٹر پیدل پہاڑوں پر چڑھنا پڑتا ہے. مانا جاتا ہے کہ بھگوان ایپا کے پسندیدہ شاگرد ایک مسلمان پیر تھے اور عقیدت مند ایپا کے درشن کرنے سے پہلے ان کی درگاہ پر حاضری دیتے ہیں. سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ عورتوں کو مردوں کے برابر حق اور درجہ دینے کی راہ میں ایک بڑا قدم مانا جا رہا ہے, لیکن سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ میں شامل واحد خاتون جج اندو ملہوترا نے اختلافی فیصلے میں کہا کہ عدلیہ کو مذہبی امور میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ کہ یہ فیصلہ صرف سبری مالا تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کا اثر دوسری عبادت گاہوں پر بھی پڑے گا۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
اور اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے دلی میں انسانی حقوق اور خواتین کے امور کی تجزیہ کار کویتا کرشنا سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ خواتین کے حقوق کے نقطۂ نظر سے اس فیصلے کو دیکھیں تو اس کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔
میرا ماننا ہے کہ یہ فیصلہ اور اس سے پہلے جو حاجی علی درگاہ کے معاملے میں بھی فیصلہ آیا تھا کورٹ سے، وہ فیصلے کافی سواگت یوگیہ فیصلے ہیں، اس کا ہم لوگوں کو اسے یہ اچھے فیصلے ہیں
خیر مقدم کرے گی سوسائٹی۔
یہ فیصلے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دھارمک وچار جو بھی ہوں، ہم دھارمک وچار کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے دھارمک وچاروں کے نام پر ہم کسی دوسرے کے ادھیکاروں پر ہم ادھیکاروں کو ہم کچل نہیں سکتے۔ تو مہیلاؤں کے ادھیکار یہ سمویدھانک ادھیکار ہیں، بھارت کے سمویدھان میں اس کو ان کی پہچان ہے، اور اس لیے ان کو ہمیں کافی اول درجہ دینا ہوگا ان کو، اور ان کے اوپر کا درجہ ہم دھارمک وچاروں والے درجے کو دے نہیں سکتے۔ اس سے الگ بھی ایک اور بات ہے جو مجھے بہت مہتوپورن لگی ججمنٹ میں، اس میں ججمنٹ میں لکھا گیا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی مندر میں کوئی اس لیے نہیں گھس سکتی کیونکہ وہاں پر جو بھگوان ہیں وہ شادی شدہ نہیں ہے، ان کو پرہیج ہے اس طرح سے مہیلاؤں کے ساتھ سمبندھوں سے، اور اس لیے مہیلاؤں کو نہیں گھسنا چاہیے، اگر ہم یہ کہتے ہیں تو ہم اس وچار کو بڑھاوا دے رہے ہیں کہ پرش اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے اور مہیلاؤں پر ہمیں قابو رکھنا ہوگا، پرشوں سے ہم امید نہیں کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ تو یہ صرف بھگوان کے لیے نہیں ہوا نا، یہ تو ایک طرح سے ساماجک ایک پترساتمک سوچ ہے جس کو ہم نے بھگوان کے اوپر مر دیا، اس کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو مہیلاؤں کو آپ جینڈر کے آدھار پر آپ کسی کو کسی بھی جگہ پہ کسی بھی پبلک اسپیس میں آپ گھسنے سے روک نہیں سکتے۔
ٹھیک، اچھا یہ عدالت کا فیصلہ ہے لیکن جو معاشرے میں روایت ہوتی ہے اس کے پیچھے مذہبی سوچ ہوتی ہے، تو یہ تبدیلی آئے گی کیا اس فیصلے کے بعد؟
اس کا مذہب سے کم رشتہ ہے، اس کا پترستا سے رشتہ ہے، جیسے دلتوں کو باہر رکھنا اس کا مذہب سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تو ایک طرح سے یہ جاتیواد سے رشتہ ہے، دلت ورودھی جاتیواد سے رشتہ ہے، تو یہ مہیلا ویرودھی سوچ ہے اور اس کو ہمیں بڑھاوا نہیں دینا چاہیے، یہ بات ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہاں پر سمویدھانک نیتکتا کی بات جو ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا، انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہمارے دیش میں اس کی جڑیں کمزور ہیں، ان کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تو کورٹ نے اپنا فیصلہ جو دیا ہے وہ تو اچھا ہے، لیکن اب سماج میں باقی جگہ ان روایتوں کو بدلنے کے لیے میرے خیال سے دیش کے ناگرکوں کو بھی سجگ ہونا پڑے گا، اور وہ مہیلائیں جو لڑ رہی ہیں اپنے ادھیکاروں کے لیے ان کا ساتھ دینا ہوگا۔
ٹھیک، اچھا یہ بتائیے کہ انڈین سپریم کورٹ اور معاشرے کی ایک ہی سوچ ہے یا عدالت معاشرے سے آگے ہے؟ کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں آنے والے فیصلوں کو اگر دیکھیں تو آپ کے خیال میں کیا وہ معاشرہ قبول کرنے کے لیے ان فیصلوں کو تیار ہے؟
میرا ماننا ہے کہ ہاں، آپ اس طرح سے سوچ بھی بدلی ہے اور اس کو بھی سپریم کورٹ ریفلیکٹ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف سپریم کورٹ بہت آگے دے رہا ہے، آگے کے لیے سوچ رہا ہے۔ اس میں چیلنجز جو آئے ہیں یہ بھی تو مہیلا آندولنوں کی وجہ سے آئے ہیں، اب مہیلاؤں نے کہا ہے کہ اب بہت ہو گیا اور ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو اب بند کرائیے، اب بہت ہو گیا، ہم نہیں برداشت کریں گے۔ اس کا مطلب ایک چینج تو آیا ہے سوچ میں، تو مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی میں بھی ایک چینج آ رہی ہے، اور چینج ہمیشہ آندولن کرنے والوں میں، اپنے حق ادھیکار مانگنے والوں میں دکھتا ہے سب سے زیادہ، اور مہیلائیں مانگ رہی ہیں اپنی برابری، خواتین مانگ رہی ہیں اپنی برابری، تو ان کے ساتھ باقی سماج کو قدم سے قدم ملانا چاہیے۔
یہ تھیں دلی سے تجزیہ کار کویتا کرشنا۔ امریکہ میں سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نامزد سپریم کورٹ کے جج پر ووٹ کے لیے زور ڈال رہے ہیں۔ نامزد جج بریڈ کیوانا پر مختلف خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات پیش کر رہی ہیں نازش فیض۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سپریم کورٹ کے لیے نامزد جج برٹ کیوینو پر کرسٹین بلیسی فورڈ نے جنسی حملے کا الزام عائد کیا ہے۔ ڈاکٹر کرسٹین جو کیلیفورنیا کی ایک یونیورسٹی میں نفسیات کی پروفیسر ہیں، انہوں نے برٹ کیوینو پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ 36 سال پہلے انہوں نے ایک اسکول کی پارٹی کے دوران ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی میں سماعت کے آغاز میں اپنا موقف دیتے ہوئے ڈاکٹر فورڈ نے کہا کہ اس واقعے نے ان کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کا ذکر انہوں نے پہلی بار آج سے 6 سال قبل نفسیاتی رہنمائی کے ایک سیشن کے دوران کیا تھا۔
The reason this came up in counseling is that my husband and I had completed a very
میں نے اس واقعے کی تفصیل میں 2012 میں لینے والے کچھ نفسیاتی رہنمائی کے سیشن سے قبل کسی کو نہیں بتائی تھی۔ اس بات کا ذکر کاؤنسلنگ سیشن کے دوران اس وجہ سے آیا کیونکہ میں نے اور میرے شوہر نے اپنے مکان کی نئے سرے سے تعمیر کی، اور اس وقت میں نے مکان میں 2 داخلی دروازے رکھنے پر اصرار کیا۔ اس خیال پر میرے شوہر اور باقی سب کو اختلاف تھا، اور کوئی سمجھ نہیں رہا تھا کہ مجھے دوسرا دروازہ کیوں چاہیے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے میں نے اپنے پر ہونے والے جنسی حملے کو تفصیل سے بتایا۔
سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی میں اپنے اوپر عائد کیے گئے الزامات کی تردید کرتے ہوئے جج برٹ کیوینو نے کہا کہ انہوں نے ٹین ایج میں کبھی کسی خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی کسی کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے۔
I'm here today to tell the truth. I've never sexually assaulted anyone, not in high school.
میں آج یہاں ہوں تاکہ سچ بتا سکوں۔ میں نے کبھی کسی پر جنسی حملہ نہیں کیا، نہ ہی ہائی اسکول میں، نہ کالج میں، اور نہ ہی کبھی۔ اس طرح آخری وقت میں عائد کیے گئے الزامات سچ نہیں ہیں۔ میں اس بات پر سوال نہیں اٹھا رہا کہ ڈاکٹر فورڈ پر کسی شخص نے کسی وقت کسی جگہ جنسی حملہ کیا ہوگا، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں کیا، نہ ان کے ساتھ اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ۔ میں اس الزام میں بے گناہ ہوں۔
I am innocent of this charge.
سماعت کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا موقف پیش کرنے پر جج کیوینو کی تعریف کی، اور سینٹ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے انتخاب کی توثیق کریں۔ امریکی سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی میں اکثریت ریپبلکن جماعت کے اراکین کی ہے۔ دوسری جانب امریکی بار ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے تک ووٹنگ کو ملتوی کر دینا چاہیے۔ قانون کے پروفیسر رچرڈ پینٹر، جو کہ سابق امریکی صدر جارج بش کے وکیل بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایف بی آئی کی جانب سے نامزد جج برٹ کیوینو پر عائد الزامات کی مکمل تحقیقات کرنا ان کی تقرری کے عمل میں ایک اہم حصہ ہے۔
It's critically important to have that FBI investigation. We do it for all of our high-level employees.
یہ انتہائی اہم ہے کہ ایف بی آئی کی جانب سے تحقیقات کی جائیں۔ ہم یہ امریکہ کے تمام اعلیٰ سطح کے ملازمین کے لیے کرتے آئے ہیں۔ اگر الزامات عائد ہوتے ہیں تو ایف بی آئی تحقیقات کرتا ہے، اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں اس طرح جلد بازی کر کے اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ امریکہ کی سپریم کورٹ اور امریکی سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔
ادھر کمیٹی میں ڈیموکریٹک جماعت کے ارکین نے صدر ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے جج کے لیے کیوینو کے نام کو واپس لیں، جبکہ ریپبلکن سمجھتے ہیں وسط مدتی انتخابات سے قبل یہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے ان کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے ایک سازش ہے۔ خیال رہے، برٹ کیوینو وفاقی عدالت کے ایک قدامت پسند جج ہیں جنہیں امریکہ کی اعلیٰ عدالت میں تا حیات عہدے کے لیے چنا گیا ہے۔ امریکہ میں سپریم کورٹ کے جج کا تقرر تا حیات ہوتا ہے، اور وہ امریکی قوانین پر حتمی فیصلے کا اختیار رکھتا ہے۔
امریکہ میں سپریم کورٹ کے جج کی نامزدگی پر تنازع کی تفصیلات بتا رہی تھیں نازش فیض۔ اور اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے نیو یارک میں صحافی عصمت سارا مانگلا سے بات کی، اور ان سے پوچھا کہ برٹ کیوینو کی سینٹ کمیٹی کے سامنے جو پیشی ہوئی ہے اس کے بعد کیا ان کی تقرری ہو جائے گی۔
سینٹ کی جو جوڈیشیری کمیٹی ہے وہ آج دوپہر کو ووٹ کریں گے کہ برٹ کیوینو کا نام آگے پورے سینٹ کے سامنے پیش ہوگا کہ نہیں۔ تو اس میرا تو خیال ہے کہ وہ آگے ہو جائے گا، کیونکہ اس کمیٹی میں 11 ریپبلکنز ہیں اور 10 ڈیموکریٹس ہیں، تو میجورٹی نے تو کہہ دینا ہے کہ اس کو آگے پورے سینٹ کے سامنے پیش کریں، اور پھر وہ آئی تھنک اگلے ہفتے میں بھی منڈے یا ٹیوزڈے کو پرابلی ہوگی اس کی فائنل ووٹ، جو پورے 100 سینیٹرز میں جو ووٹ ہونی ہے۔
عام عوام جو ہے وہ بھی اس فیصلے کے خلاف ہے یا اس کے حق میں ہے، کیا تاثرات ہیں اس وقت لوگوں کے؟
دیکھیں، لوگ اس ملک میں بہت ڈیوائیڈڈ ہیں، مطلب آدھے لوگ اس کے حق میں، آگے آدھے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل نہیں بننا چاہیے.
اچھا یہ بتائیے کہ اگر جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت ریپبلکن جو ہیں زیادہ ہیں اس کمیٹی میں بھی اور شاید سینٹ میں بھی, تو اگر ان کا نام منظور ہو گیا تو اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟
ایک تو یہ ہے کہ بریٹ کیونہ وہ ایک طرح کی بہت کنزرویٹو ہیں, تو اگر یہ سپریم کورٹ پہ اپوائنٹ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے 30-40 سال کی جو ڈیسیجنز ہوگی سپریم کورٹ میں وہ کافی افیکٹ ہوگا نا اس کی اپوائنٹمنٹ میں سے, کیونکہ
آپ نے کہا یہ کافی قدامت پسند ہیں, کنزرویٹو ہیں,
بہت کنزرویٹو ہیں جی,
تو اس طرح کے فیصلے,
بڑے فیصلے ہوتے ہیں اس ملک میں, دے ول بی افیکٹڈ بائی ہز اپوائنٹمنٹ.
اور اس کی کیا وجہ ہے, کیونکہ جو باقی جج ہیں کیا ان میں بھی زیادہ تر قدامت پسند ہیں یا کنزرویٹو ہیں؟
9 سپریم کورٹ جسٹسز ہیں
جی,
تو آدھے کنزرویٹو آدھے ذرا لبرل, اور پھر ایک دو ہوتے ہیں جو ذرا جس کو کہتے ہیں سوئنگ ووٹ, مطلب کبھی کنزرویٹو ووٹ کر لیتے ہیں کبھی لبرل ووٹ کر لیتے ہیں. تو مطلب سپریم کورٹ پہ بھی جیسے پورا ملک ڈیوائڈیڈ ہے سپریم کورٹ بھی ڈیوائڈیڈ ہے,
ٹھیک ہے,
تو ایون ایک اور آپ اپوائنٹ کر لیں جو کنزرویٹو ہے تو وہ اس سے کافی فرق پڑے گا.
ٹھیک ہے, جو آگے انتخابات آنے والے ہیں تو اگر یہ ریپبلکن پارٹی کامیاب ہو گئی اپنے نامزد کردہ جج کو اپوائنٹ کروانے میں تو ان انتخابات پر کیا اثر پڑے گا؟
جی میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر یہ بریٹ کیونہ اپوائنٹ ہو جائے تو ڈیموکریٹس جو ہیں اور خاص طور پہ جو ویمنز ووٹ کہتے ہیں نا, عورتیں اس کنٹری میں بہت مطلب پیشنیٹ ہو گئی ہیں, تو میرے خیال میں الیکشن پہ جو یہ اثر ہوگا کہ جو ڈیموکریٹس ہیں اور جو اس کو اپوز کرتے ہیں مطلب ان وہ لوگ اور جوش میں آ جائیں گے.
یہ تھی صحافی عصمت منگلا. امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی نئی حکومت سے اب بھی یہی توقعات رکھتی ہیں کہ وہ دہشت گرد گروہوں کا خاتمہ کرے گی. امریکہ کی جنوبی اور وسط ایشیائی امور کی نائب سیکرٹری ایلس ویلس نے صحافی سلیم رضوی سے گفتگو کی.
امریکہ کی جنوبی اور وسط ایشیا امور کی نائب سیکرٹری ایلس ویلس نے پاکستان کی نئی حکومت پر پھر یہ واضح کیا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ دہشت گرد گروہوں کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں.
The expectations that we have for the relationship remain the same. You know, we are deeply committed to the South Asia strategy and to bringing an end to all activities by non-state actors or terrorist proxies in the region.
ہم جنوبی ایشیا کی حکمت عملی پر مکمل طور پر کاربند ہیں کہ ہم خطے میں نان اسٹیٹ ایکٹرز یا دہشت گرد گروہوں کی ہر قسم کی کاروائیوں اور پراکسی کا خاتمہ چاہتے ہیں. ایلس ویلس نے کہا کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے اور اسے خطے میں ایک اہم کردار ادا کرنا ہے, اور یہ کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تعمیری اور مثبت تعلقات چاہتا ہے. اس سوال پر کہ کیا پاکستان کی نئی حکومت نے دہشت گردی کے سلسلے میں کوئی یقین دہانی کرائی ہے, ایلس ویلس کا کہنا تھا.
We welcome Prime Minister Imran Khan's statements calling for peace with both of his neighbors.
امریکہ کی نائب سیکرٹری ایلس ویلس نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے نئے وزیر اعظم عمران خان کے ان بیانات کا خیر مقدم کرتا ہے جس میں انہوں نے ہمسایوں کے ساتھ امن کی بات کی. افغانستان میں امن قائم کرنے کے حوالے سے پاکستان کے کردار پر زور دیتے ہوئے امریکی اہلکار نے کہا کہ طالبان کو مذاکرات کے لیے تیار کرنے میں پاکستان مدد کرے.
There is no religious justification for the violence that we're seeing or the war's continuation. You know, Afghanistan is a Muslim country. It's opened the door to peace.
ایلس ویلس کہہ رہی تھی افغانستان میں جو تشدد جاری ہے اور جو جنگ جاری ہے اس کا کوئی مذہبی جواز نہیں ہے. افغانستان ایک مسلمان ملک ہے اور امن کے لیے مذاکرات کرنا چاہتا ہے. طالبان کو چاہیے کہ وہ اس امن کی پیشکش کا مثبت جواب دیں اور پاکستان بھی ایسے حالات بنانے میں مدد کرے کہ طالبان مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں. افغانستان میں داعش کے حملوں میں تیزی آنے کے سلسلے میں جواب دیتے ہوئے ایلس ویلس نے کہا کہ ننگرہار اور کنڑ کے علاقوں میں داعش کا زیادہ زور ہے اور امریکہ ان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے کیونکہ یہ دہشت گرد گروہ افغانستان میں امن کا دشمن ہے.
They have primarily a presence in Nangarhar and Kunar, only a very minor presence elsewhere, and we're committed to destroying them. I think that you know, what ISIS underscores is the dangers of this of not having peace in Afghanistan.
ایلس ویلس نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی علاقوں میں بارڈر مینجمنٹ کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات کی بحالی سب سے زیادہ اہم ہے، جس سے مشرق اور مغرب کی تجارت کو سینٹرل ایشیائی مارکیٹ تک رسائی ملے۔ پاکستان اگر آئی ایم ایف میں قرضہ لینے جاتا ہے تو اس صورت میں امریکہ کیا موقف اختیار کرے گا؟ اس سوال پر امریکہ کی جنوبی اور وسط ایشیا کی امور کی سیکرٹری ایلس ویلس نے کہا کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ آخر پاکستان چین سے سی پیک کے تحت کس قسم کے قرضے لے رہا ہے اور ان قرضوں کی نوعیت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے لون تبھی ممکن ہوگا جب پاکستان کے قرضوں سے متعلق ساری تفصیلات واضح کی جائیں۔ عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور نو منتخب وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی تھی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، جو فی الحال نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کرنے آئے ہیں، جلد ہی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے واشنگٹن میں ملاقات کرنے بھی جائیں گے۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101، اسلام آباد۔
کھیل کی خبریں نازیہ گلزار کے ساتھ۔
متحدہ عرب امارات میں جاری ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں بنگلہ دیش اور انڈیا کی ٹیمیں مقابل ہیں۔ بنگلہ دیش نے کھیل کا آغاز کیا تو ان کے اوپننگ بلے بازوں نے عمدہ کھیل کا مظاہرہ کیا۔ خاص طور پر لٹن داس نے 12 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 121 رنز کی اننگ کھیلی۔
Hopefully the first of many. Some magnificent innings. Really magnificent. At the start, he utilized the field restrictions of the first 10 overs.
انڈیا میں جاری ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں 4 پاکستانی کھلاڑی چیمپئن شپ کی مختلف کیٹیگریز کے مقابلوں کے سیمی فائنلز میں پہنچ گئے ہیں۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان نے 13 اکتوبر سے نیشنل یوتھ اینڈ جونیئر ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کا انعقاد جناح اسٹیڈیم اسپورٹس کمپلیکس میں کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایونٹ میں 300 سے زائد مرد اور خواتین ایتھلیٹس حصہ لیں گے۔ اسکاٹ لینڈ کے سنوکر کھلاڑی جان ہیگنس نے چائنا سنوکر چیمپئن شپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ انہوں نے جو ٹرمپ کو 5 فریم سے شکست دی۔ سابق عالمی نمبر 1 برطانیہ کے ٹینس اسٹار اینڈی مرے شینجن اوپن کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے بیلجیم کے ٹاپ سیڈ اور عالمی نمبر 11 ڈیوڈ گوفانگ کو 6-3 اور 6-4 سے شکست دی۔ فیفا کی خواتین کی عالمی رینکنگ میں انگلینڈ کی ٹیم 3ری پوزیشن پر پہنچ گئی ہے۔ فرانس جو 2019 کے ورلڈ کپ کی میزبانی کرنے جا رہا ہے، رینکنگ میں 1 درجہ تنزلی کے ساتھ 4th نمبر پر آ گیا ہے۔ امریکہ پہلے جبکہ جرمنی 2rd نمبر پر ہے۔ فٹ بال چیمپئن شپ میں شیفیلڈ وینسڈے کا مقابلہ لیڈز سے، جبکہ فٹ بال کلب برسٹل سٹی آسٹن ویلا کے خلاف میدان میں اترے گا۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار۔ کینیڈا کی پارلیمان نے ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے میانمار کی لیڈر آنگ سانگ سوچی کی اعزازی شہریت منسوخ کر دی ہے۔ اس خبر کی تفصیل سنیں گے سربین میں۔ آگے چل کر سربین کا نصف آیا ہے، یہاں سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ نازش ظفر سے۔
انڈیا کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سناتے ہوئے مشہور سبری مالا مندر میں ان عورتوں کے داخلے پر پابندی ختم کرنے کا حکم دیا ہے جو ماہواری کے عمل سے گزرنے کی عمر میں ہوتی ہیں۔ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جرائم روکنے میں ناکامی کے بعد کینیڈا کے اراکین پارلیمان نے میانمار کی رہنما آنگ سانگ سوچی کی اعزازی شہریت ختم کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ अमेरिका में सेनेट की जुडिशरी कमेटी कुछ देर में सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नामजद सुप्रीम कोर्ट के जज ब्रेट कैवाना की नामजदगी की तौसीक के लिए वोट डाल रही है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने 16 दिसंबर 2014 में पिशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बारे में लिए गए अस खुद नोटिस को 5 अक्टूबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे ने पश्तो अदाकारा मुनीबा शाह को फेसबुक पर जाली आईडी से रिश्तेदार खवातीन की तस्वीर अपलोड करने पर गिरफ्तार किया है।
अहम खबरों का खुलासा पेश कर रही थी नाजिर सफर। और जैसा कि खबरों से पहले मैंने जिक्र किया, कनाडा की पार्लियामेंट ने एक मुतफ़क़ा करारदाद के जरिए म्यांमार की लीडर आंग सान सू ची की एजाजी शहरियत मनसूख कर दी है। इस करारदाद की मंजूरी से कुछ ही देर पहले अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कौंसिल ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी के वाक़ियात के सबूत जमा करने के लिए एक इदारा तश्कील देने की करारदाद मंजूर की थी। इस करारदाद के बाद म्यांमार के उन जर्नलों पर जराइम की आलमी अदालत में मुकदमा चलाया जा सकेगा जिन पर रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम है। तफसील के साथ सकलेन इमाम।
आंग सान सू ची की कैनेडियन शहरियत की मनसूखी का इकदाम उस रोज़ हुआ जब जनेवा में अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कौंसिल ने म्यांमार में मुबैना नस्ल कुशी के वाक़ियात के शवाहिद जमा करने के लिए एक बैनुल अक्वामी बॉडी तश्कील देने की करारदाद मंजूर की है। चंद हफ्ते कबल अक़वामे मुत्तहिदा ही की एक रिपोर्ट में म्यांमार की फ़ौज पर रोहिंग्या अकलियत की नस्ल कुशी के इल्ज़ाम आयद किए गए थे। जनेवा की इंसानी हकूक़ की कौंसिल ने म्यांमार के बारे में करारदाद एक भारी अक्सरियत के साथ मंजूर की।
35, no, 3, abstention, 7।
लेकिन इंसानी हकूक़ की कौंसिल में म्यांमार के सफ़ीर क्या मोयतुन ने इस करारदाद के बारे में कहा कि ये अक़वामे मुत्तहिदा की पिछली हकायक जानने वाली मिशन रिपोर्ट की रोशनी में मंजूर की गई है जिसे म्यांमार पहले ही मुस्तरद कर चुका है।
पिछली रिपोर्ट गैर मुतवाजन थी, एक तरफा थी और जिसके नतीजे में म्यांमार में कौमी इतिहाद का शिराजा बिखरने की हौसला अफजाई हुई है।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन की इस मुश्तरका करारदाद की मंजूरी को ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब फर्रुख आमिल ने करारदाद के बाद आंग सान सू ची के बारे में कहा,
आंग सान सू ची न्यू अबाउट ऑल ऑफ दीज एट्रोसिटीज, दे वरंट डिस्क्राइब्ड एज अ जेनोसाइड बैक इन द 1990s, शी इज नोन अबाउट दिस।
आंग सान सू ची को इन तमाम मजालिम का इल्म था। इन कार्रवाइयों को तो 90 की दहाई से ही नस्ल कुशी करार दिया जाता रहा है और ये सब कुछ उनके इल्म में रहा है और हमें उम्मीद है कि वो बिलाखिर म्यांमार में होने वाले मजालिम की हकीकत को तस्लीम कर लेंगी।
ताहम चीन ने इंसानी हकूक़ की इस करारदाद पर तशवीश का इजहार किया है।
हमारा ये ख्याल है कि इस करारदाद के मंजूर किए जाने से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी, तनाज़ा और पेचीदा होगा और म्यांमार और बांग्लादेश के दरमियान बातचीत और मुशावरत के सिलसिले में रुकावट बनेगा।
उधर माहिरीन का कहना है कि अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कौंसिल की करारदाद की मंजूरी के बाद अब अक़वामे मुत्तहिदा की पिछली हकायक जानने के तहकीकाती मिशन की रिपोर्ट का मैंडेट का दायरा बढ़ गया है। इस रिपोर्ट में जुराइम की आलमी अदालत में म्यांमार के उन फौजी जनरलों पर नस्ल कुशी का मुकदमा चलाने के लिए एक नया इदारा कायम करने का मुतालबा किया गया था।
आप तफसीलात सुन रहे थे सकलेन इमाम से अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कौंसिल की उस करारदाद की जिसमें म्यांमार के उन जर्नलों पर जुराइम की आलमी अदालत में मुकदमा चलाए जाने के बारे में तफसीलात बताई जा रही थी जिन पर रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम है। और जैसा कि जिक्र किया गया प्रोग्राम में पहले भी, रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जराइम रोकने में नाकामी के बाद कनाडा के अराकीन पार्लियामेंट ने म्यांमार की रहनुमा आंग सान सू ची की एजाजी शहरियत ख़त्म करने के हक में वोट दिया है। बीबीसी उर्दू .com की रिपोर्ट पेश कर रही हैं नादिया सुलेमान।
आंग सान सू ची को सन 1991 में जमहूरियत के लिए उनकी कोशिशों के बदले में अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया था। उस वक्त बर्मा के नाम से पहचाने जाने वाले मुल्क में फौजी हुकूमत कायम थी। गुज़िश्ता माह अक़वामे मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में कहा गया कि म्यांमार की फ़ौज से रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम के बारे में तहकीकात होनी चाहिए। गुज़िश्ता 12 माह के दौरान म्यांमार में तशद्दुद के बाइस 7 लाख रोहिंग्या अफराद मुल्क छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। کینیڈا کے دارالعوام میں یہ قرارداد ایسے وقت میں منظور کی گئی جب ایک روز پہلے ہی ملک کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ملکی پارلیمان یہ سوچ رہی ہے کہ کیا آنگ سان سوچی اب بھی اعزازی شہریت کی مستحق ہیں یا نہیں۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس قرارداد سے میانمار کی مسلمان اقلیت کے ان لاکھوں افراد کی حالت زار کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ کینیڈا نے 6 معروف افراد کو یہ اعزازی شہریت دے رکھی تھی، جن میں سے ایک سوچی تھیں۔ انہیں سن 2007 میں یہ اعزاز دیا گیا۔ یہ اعزازی شہریت کینیڈا کے دونوں ایوانوں میں ایک مشترکہ قرارداد کے ذریعے دی گئی، جبکہ اسے باقاعدہ طور پر اسی انداز میں ختم کیا جائے گا۔ اس ماہ کے اوائل میں کینیڈا کے دارالعوام نے ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی تھی، جس میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جرائم کو قتل عام قرار دیا گیا تھا۔ آنگ سان سوچی پر مسلمانوں کے خلاف جرائم کے باعث ملکی فوج کی مذمت کرنے کے لیے سخت عالمی دباؤ تھا، تاہم انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اپریل سن 2017 میں آخری مرتبہ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ نہیں سمجھتی کہ وہاں نسل کشی ہو رہی ہے۔ آنگ سان سوچی نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اظہار کے لیے نسل کشی کا لفظ بہت سخت ہے۔
اور اگلی خبر کے لیے چلتے ہیں پاکستان، جہاں صوبہ بلوچستان میں رواں سال کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے کانکنوں کی ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سال کے 8 ماہ کے دوران مختلف حادثات میں مجموعی طور پر 98 کانکن ہلاک جبکہ 70 زخمی ہوئے ہیں۔ ان واقعات کے خلاف کانکنوں نے کوئٹہ سمیت دیگر علاقوں میں یوم سیاہ منانے کے علاوہ احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان کے کوئلہ کانوں میں حادثات میں اضافے اور ان میں کانکنوں کی بڑی تعداد میں ہلاکتوں کے خلاف کانکنوں اور دوسرے محنت کشوں نے یوم سیاہ منایا۔ یوم سیاہ کی مناسبت سے پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کے زیر اہتمام کوئٹہ پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ بازوؤں پر سیاہ پٹی باندھے اور سیاہ پرچم اٹھائے مظاہرے میں شریک محنت کش اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے۔ مظاہرہ ایک شرکا سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل لالا سلطان کا کہنا تھا کہ آئے روز کانوں میں پیش آنے والے حادثات کے باعث رواں سال لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک اور زخمی ہوئی۔
70 لوگ بھی ایک دفعہ زردالو میں مر چکے ہیں، لیکن ہم اس 8 مہینے کی بات کر رہے ہیں جو اس سال کا ہے، اس میں 98 ورکر مر چکے ہیں، 70 لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔
مزدور رہنماؤں نے ان ہلاکتوں کی ایک بڑی وجہ فرسودہ قوانین اور تحفظ کے لیے جدید انتظامات کے فقدان کو قرار دیا۔
ملک کے اندر انگریزوں کا قانون 1923 مائنز ایکٹ چل رہا ہے، 1926 کا رولز اب تک پاکستان میں چل رہا ہے، انگریز جا چکے ہیں اور ہم اس کا مائنز رولز اب تک چلا رہے ہیں۔
لالا سلطان کا کہنا تھا کہ کوئلہ کان جن لوگوں کے نام الاٹ کیے گئے ہیں انہوں نے خود کام کرنے کی بجائے ان کو ٹھیکداروں کے حوالے کیا ہے۔
کہ مائنز ٹھیکدار کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوئلہ نکالا جائے اور جتنے ورکر مرتے ہیں ان کو مرنے دو۔
مزدور رہنماؤں کے مطابق جس بڑے پیمانے پر حادثات یہاں رونما ہو رہے ہیں وہ دنیا کے دیگر ممالک میں نہیں ہوتے۔
یہ کبھی نہیں ہوا ہے، اس طرح کے واقعات، آئے روز کے واقعات یہ تاریخ میں نہیں ہوئے ہیں۔ اب ہم تماشا بنے ہوئے ہیں، دنیا میں اس طرح کے اموات نہیں ہو رہے ہیں جیسے پاکستان میں ہو رہے ہیں۔
ایک اور مزدور رہنما خداداد خان نے بتایا کہ کوئلہ کانوں کے قریب جو صحت کے مراکز بنے ہیں وہ بھی فعال نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بر وقت علاج نہ ملنے کے باعث بھی ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔
وہاں اسپتال ہے، اگر اس اسپتال کو دوائی اور ڈاکٹر فراہم کیا جائے تو ہمارا مزدور نزدیک بھی لے جا سکتے ہیں۔ وہ کوئٹہ شہر تک یہاں پہ لاتے لاتے کسی کا خون نکلتا ہے تو راستے میں بھی اموات ہوتے ہیں۔
مظاہرے کے شرکا نے مطالبہ کیا کہ کوئلہ کانوں میں کام کرنے والے کانکنوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے جدید حفاظتی انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
کراچی میں پولیس افسر کی گولی سے 10 برس کی عمل عمر کی ہلاکت کے بعد سے ایک بار پھر نجی اور سرکاری ہسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈز توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ اس بارے میں ضابطہ اخلاق کیا کہتا ہے اور ڈاکٹروں کے ہسپتالوں میں کام کرنے کا تجربہ کیا ہے؟ کراچی سے نامہ نگار سحر بلوچ۔
کراچی کے علاقے ڈیفینس موڑ اختر کالونی سگنل پر پولیس افسر کی گولی سے 10 سالہ بچی امل عمر کی ہلاکت کے بعد سے ایک بار پھر نجی اور پبلک ہسپتالوں کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ ماضی میں کئی ایسے کیس سامنے آ چکے ہیں جن میں بروقت علاج نہ ہونے پر مریضوں کے لواحقین نے ہسپتال کے عملے کے ساتھ تصادم اور احتجاج کی صورت اختیار کی، لیکن ان کیسز میں زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکی اور کچھ مدت گزرنے کے بعد احتجاج اور ان سے منسلک بحث بھی ختم ہو گئی۔ امل عمر کے کیس میں بھی ان کی والدہ بینش کے نجی اخبار میں شائع ہونے والے آرٹیکل میں کئی سوالات میں سے ایک ہسپتال کا ان کی بیٹی کو طبی امداد کے لیے دوسرے ہسپتال بھیجنے پر تھا، جس کے دوران وہ کہتی ہیں کہ ان کی بیٹی کی ہلاکت ہوئی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کراچی میں موجود ہسپتال اور وہاں کام کرنے والے ڈاکٹر کیا کسی ضابطۂ اخلاق کے پابند ہیں، اور اگر ہیں تو کیا وہ اس کی پابندی کرتے ہیں؟ چیئرمین سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ڈاکٹر ٹیپو سلطان نے کہا کہ اس میں دو تقاضے ہیں۔
دیکھیے، ایک تو دو تقاضے ہیں، ایک تو قانون ہے اور دوسرا انسانیت کا تقاضا بھی ہے۔ ہیومینٹی کے حساب سے قانون ہو نہ ہو، اگر میرے پاس کوئی سیریس آئے گا، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے یا گولی لگ گئی ہے یا کچھ بھی ہو گیا ہو، تو اس کو ایمرجنسی میڈیکل کیئر، ہر ہیلتھ کیئر سروسز کو دینا چاہیے انسانیت کے ناطے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ میڈیکولیگل ہے تو پھر بھی دیں۔
پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کے ضابطۂ اخلاق میں ڈاکٹروں کے فرائض کی فہرست میں سب سے پہلے مریض کی جان بچانے کو اولویت دینا ہے۔ ساتھ ہی ان قواعد میں یہ بھی واضح طور پر موجود ہے کہ ہنگامی صورتحال میں طبی امداد کو ایک انسانی فرض کی بنیاد پر سر انجام دینا چاہیے۔ ڈاکٹروں کے لیے واضح کیا گیا ہے کہ اپنے معاشی مفاد سے زیادہ مریض کے مفاد کو مد نظر رکھا جائے۔ تاہم سندھ گورنمنٹ قطر ہسپتال سے منسلک ڈاکٹر شیر شاہ سید نے کہا کہ مریض کو طبی امداد دینے کے لیے کوئی قانون واضح نہیں ہے۔
لیکن جنرلی کوئی ایسا کوئی اسٹرکٹ قانون نہیں ہے کہ ہر ایمرجنسی کو ہاسپٹل والے دیکھیں، ایسا کوئی قانون میرے خیال میں نہیں ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں جس میں گولی چلتی ہے یا چاقو چلتا ہے یا کچھ چلتا ہے، تو ہاسپٹل والے 99% کیسز میں پیشنٹ کو ریفر کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ میڈیکل لیگل مسائل میں نہیں الجھنا چاہتے ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے کیجولٹی میں ڈیتھ ہو، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے پیشنٹ کو اس طرح سے آئے جس میں بعد میں پولیس کے چکر بنے۔ اور قانون اس سلسلے میں کسی ہسپتال کو مجبور نہیں کرتا ہے کہ آپ کو علاج کرنا ہی ہے۔
کراچی میں دو دہائیوں سے جرائم اور دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے، جس کے لیے 1990 کی دہائی میں رینجرز کے محکمے کو جرائم، بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کے ذریعے کراچی بلایا گیا تھا۔ اب تک اسی نوعیت کے 3 بڑے آپریشن ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک اب تک جاری ہے، لیکن چوری اور ڈکیتی کے واقعات اب بھی پیش آتے ہیں جو امل عمر اور ان کے خاندان کے ساتھ ہونے والے واقعے کا سبب بنا۔ ڈاکٹر سیمی جمالی 10 سال سے زائد کا عرصہ جناح ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں انچارج اور ڈائریکٹر کے طور پر گزار چکی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ زیادہ تر کیسز جناح ہسپتال لائے جاتے ہیں کیونکہ وہاں نو ریفیوزل پالیسی ہے۔
ہم ریفر پیشنٹ کو ہم ہمیشہ ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ بھائی جناح تو آخری سٹاپ ہوتا ہے ہر ایک کا، تو جناح میں تو ہم کسی کو روک ہی نہیں سکتے کہ آپ نہ آئیں۔ ہمارے پاس سارے پیشنٹس آتے ہیں، بہت آتے ہیں، انڈس کے، سول کے، ناظم آباد سے، لاڑکانے سے آتے ہیں، پورے سندھ سے آتے ہیں۔ ایک تو ریفرڈ پیشنٹس تو ویسے بھی آتے رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی پیشنٹس آ جاتے ہیں، بیکاز ہیلتھ کیئر از سچ این ایکسپینسو تھنگ ناؤ، دا پیپل، دی عام آدمی کین ناٹ افورڈ اٹ، سو الاٹ آف پیپل کم۔ ہمارے تو دروازے ہر ایک کے لیے کھلے۔
ایک نجی ہسپتال کے اہلکار نے بتایا کہ اکثر اوقات ساری سہولیات ایک ہسپتال میں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مریض کو دوسری جگہ بھیجنا پڑتا ہے، لیکن اس بات کا جواب کسی ہسپتال کے ترجمان کے پاس نہیں تھا کہ آخر پولیس اور عدالتوں کے ڈر سے مریض کو دوسرے ہسپتال کیوں بھیجا جاتا ہے۔ سحر بلوچ، بی بی سی، کراچی۔
پشتو فلموں اور ڈراموں کی اداکارہ اور رقاصہ منیبہ شاہ کو وفاقی تحقیقاتی ادارے نے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے آج عدالت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ خبر کی تفصیلات کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
یہ مقدمہ ایک خاتون کی شکایت پر درج ہوا ہے۔ بظاہر تو درخواست میں کسی کو نامزد نہیں کیا گیا تھا، لیکن تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ سوشل میڈیا پر خاتون کا جعلی اکاؤنٹ پشتو فلموں اور ڈراموں کی اداکارہ منیبہ شاہ استعمال کر رہی تھی، اور حکام کے بقول اداکارہ نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ منیبہ شاہ پر الزام عائد ہے کہ انہوں نے فیس بک پر ایک شہری کا جعلی اکاؤنٹ بنایا اور تصویریں اپلوڈ کر دی تھیں۔ پشاور میں حکام نے بتایا کہ خاتون شہری نے رپورٹ درج کرائی تھی کہ کسی نامعلوم شخص نے فیس بک پر ان کے نام سے فیک یا جعلی اکاؤنٹ بنایا ہے، جس پر ان کی اور ان کے رشتہ داروں کی تصویریں بھی اپلوڈ کی گئی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس بارے میں تفتیش کے دوران موبائل فون کا نمبر معلوم ہوا، جس کی جانچ پڑتال کی گئی تو ایک شخص کی نشاندہی ہو گئی۔ مزید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ جعلی اکاؤنٹ منیبہ شاہ نامی خاتون نے بنایا ہے اور وہی اسے استعمال کر رہی ہے۔ جس پر ایف آئی اے کے اہلکاروں نے متعلقہ مقام پر چھاپہ لگایا جہاں وائی فائی کنیکشن سے یہ آئی ڈی استعمال ہو رہی تھی اور وہاں سے اداکارہ منیبہ شاہ کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ منیبہ شاہ نے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے یہ آئی ڈی بنائی ہے اور وہی اسے استعمال کر رہی ہیں۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ منیبہ شاہ نے جس خاتون کی جعلی آئی ڈی بنائی ہے وہ ان کی اپنی رشتہ دار ہیں اور ان سے کسی بات پر ناراضگی کی وجہ سے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایف آئی اے نے ملزمہ کو گرفتار کر کے آج عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ عدالت نے 14 روز کے لیے ملزمہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو سائبر کرائم ایکٹ کے سیکشن 20 کے تحت اس کی سزا 3 سال تک اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ منیبہ شاہ کے فیس بک پر اپنے نام سے بھی 4 سے 5 آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں جن میں ان کے ویڈیو پیغامات اور رقص کی ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں۔ منیبہ شاہ عرف منی کی عمر 29 سال ہے اور وہ گزشتہ 8 سالوں سے پشتو ڈراموں اور سیریز فلموں میں کام کر رہی ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار سلسلے کھیل کے میدان سے کا۔ ترتیب و پیشکش ہے کھیلوں کے لیے ہمارے نامہ نگار عبد الرشید شکور کی۔
جب آپ پرفارم نہیں کرتے اور آپ کی ٹیم بھی ہاری ہو تو پریشر بالکل ہوتا ہے۔
کانسنٹریشن ہے سرفراز کی کہ وہ دونوں کام کر لے، کیپنگ بھی کر لے، بیٹنگ بھی کر لے اور ٹیم کو بھی چلا لے۔
دبئی میں جتنے ہم نے کھیلے وہ کسی اور ٹیم میں نہیں کھیلا ہوگا، مگر ہمارا ایک ہارڈ لگ یہ تھا کہ ہمارے سب میچ ابو ظہبی میں ہوتے۔
ابھی آپ کے جو پردھان منتری جی بنے عمران خان، ایک کرکٹر ہے، مجھے بڑی امید ہے ان سے۔
ایشیا کپ کا فائنل بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان، لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم کی نیا کیسے ڈوبی؟ افغانستان ایشیا کپ کی سب سے مقبول ٹیم، اور سچن کے دیوانے سدھیر کمار گوتم پاکستان آنے کے خواہش مند۔ کھیل کے میدان سے عبد الرشید شکور کا سلام۔ میں اس وقت دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوں جہاں ایشیا کپ کا فائنل ہو رہا ہے، لیکن یہ فائنل بھارت اور پاکستان کے درمیان نہیں جس کی سب امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ بھارت تو فائنل میں ہے، لیکن پاکستان بنگلہ دیش سے ہارنے کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکا، اور آج یہ فائنل اس کی جگہ بنگلہ دیشی ٹیم کھیل رہی ہے نا مایوسی کی بات پاکستانیوں کے لیے۔ آخر پاکستانی ٹیم اس ایشیا کپ میں اتنا برا کیوں کھیلی؟ کسی اور کی سننے سے پہلے اس کی وجہ سنتے ہیں خود کپتان سرفراز احمد کی زبانی۔
ایز اے کیپٹن جو ہے وہ آرم بیل ہے، یہ ساری چیزیں اس طرح کیا ہوا کہ اتنے مس فیلڈنگ ہوئی ہے، بیٹنگ ہماری اچھی نہیں ہوئی، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم کہاں غلطیاں کر رہے ہیں۔ اگر آپ تھرو آؤٹ ٹورنامنٹ میں دیکھتے ہیں تو بیٹنگ میں جو ہے ایل ڈی اور ہم نے وکٹیں بہت زیادہ ضائع کی۔
جب ٹیم بری طرح ہارنے لگے اور کپتان سے بھی اچھی کارکردگی نہ ہو تو پھر حالت کچھ ایسی ہی ہوتی ہے جیسے سرفراز احمد کے ساتھ اس وقت ہو رہی ہے۔
میری پرفارمنس اچھی نہیں، اس کی وجہ سے ٹیم ہار گئی۔ مجھے پرفارم کرنا چاہیے تھا، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میری وجہ سے ٹیم ہاری ہے، تو اس چیز کو میں تسلیم کر رہا ہوں، ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ ایز اے کیپٹن مجھے اچھی پرفارمنس کرنی چاہیے تھی، ایز اے کیپٹن میں نے اچھی پرفارمنس نہیں کی جس کی وجہ سے میری ٹیم ہار گئی۔
اس صورتحال میں کپتان سرفراز احمد یہ نہ کہیں تو پھر کیا کہیں کہ دباؤ ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے؟
پریشر تو آپ اوبیسلی آپ کو پتا نہیں، کپتانی کا تو ویسے ہی پریشر ہوتا ہے، ایز اے پاکستانی کیپٹن کوئی بھی کیپٹن میں پریشر ہوتا ہے، اور ویسے جب آپ پرفارم نہیں کرتے اور آپ کی ٹیم بھی ہاری ہو تو پریشر بالکل ہوتا ہے۔ اور حقیقت بات یہی ہے کہ اب میں بولوں کہ میں 6 دن سے نہیں سویا تو کوئی مانے گا نہیں، لیکن یہ تو لائف کا حصہ ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ لیکن میں پھر یہی بولوں گا کہ پینک بٹن بتانے کے بجائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ایک دو چینجز ہوتی ہیں جب آپ کی ٹیم ہارتی ہے، بالکل چینجز ہونی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن لڑکے آپ کے پاس یہیں گے اور آپ کوشش کریں کہ 2-3 پلیئرس اور ڈومیسٹک سے جو پرفارم کر رہے ہیں ان کو آپ اے ٹیم میں موقع دیں۔ اگر آپ سلیکشن کمیٹی سمجھتی ہے کہ ان کو پاکستان ٹیم میں لے کے آنا چاہیے، بالکل لے کے آنا چاہیے، لیکن آپ کے پاس لڑکے یہیں ہیں، آپ کو انہی لڑکوں کو بیک کرنا پڑے گا۔
میں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی مجموعی کارکردگی کے تجزیے کے لیے زحمت دی سابق ٹیسٹ کرکٹر باسط خان کو، جو اس ایشیا کپ کی کامنٹری کے لیے دبئی میں موجود ہیں۔ میرا باسط خان سے پہلا سوال تھا کہ پاکستانی ٹیم کو اس ایشیا کپ میں بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ سبھی مسائل کا ایک ساتھ سامنا رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دم یہ اعتماد زمبابوے سے یہاں آتے ہوئے کہاں کھو گیا؟
2-3 وجوہات ہیں اس میں۔ آپ کے جو مین پلیئرز جو آپ سمجھتے تھے کہ آپ کو لمیٹڈ اوورز کرکٹ، ون ڈے کرکٹ جو جتاتے تھے، وہ اس میں آف کلر لگے ہیں، آؤٹ آف فارم لگے ہیں۔ سب سے پہلے تو فخر کی بات کرنی چاہیے، جس طرح ایک میچ سے جو انڈیا والا میچ تھا، انہوں نے بہت اچھی اس کو بالنگ کی، اس کو اسکوئر آف دا وکٹ شاٹ مارنے کا موقع ہی نہیں دیا انڈیا نے۔ हसन अली नहीं आउट करा, हसन अली आपका मेन बॉलर था, वो बीच में आके आपको विकेटें देता था और उसी ने आपकी सारी चैंपियंस ट्रॉफी चेंज की। दूसरा जो पॉइंट ये है कि आप मैच हारे इंडिया से, उसके बाद आपने पैनिक बटन दबा दिया। मिकी आथर कहते हैं कि हमारी फाइव बॉलर्स जो हैं वो ही हमारा बेस्ट ऑप्शन है, आप चार बॉलर खिलाते हैं। उसके बाद आपने आमिर को बाहर किया, फिर उसको इंडिया के मैच में फिर ले आए। शनवारी जिसने आपको सबसे ज़्यादा विकेटें लेके दी पिछले सीज़न में, उसको आप बाहर करते हैं। आपको अपना कॉम्बिनेशन नहीं समझ आ रहा, सोने पे सुहागा के शादाब को इंजरी हो गई, शादाब से उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही, तो मेन आपके जो प्लेयर्स एकदम ऐसे लगा कि सिर्फ शुएब मलिक ही रह गए हैं आपके पास, बाकी तो कोई एज सच प्लेयर रहा नहीं। बाहर से देख के अगर आप इन सारी चीज़ों को एनालाइज करें तो ये तो ऐसे ही है कि आपकी टीम में, आपकी मैनेजमेंट में, आपकी अपने कोर ग्रुप में कॉन्फिडेंस नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, मतलब बाहर देखने वाले को ये एहसास हो रहा है कि यार अगर एक मैच हारने पे आपकी मैनेजमेंट सारी टीम चेंज कर देती है या आपकी कॉम्बिनेशन चेंज कर देती है, तो फिर मतलब आपको खुद नहीं कॉन्फिडेंस टीम पे, बाकी चाहे जो मर्जी कहें, खुद नजर आ रहा है कि कुछ समथिंग इज नॉट राइट।
बाजिद खान से मेरा अगला सवाल था कि क्या आपको लग रहा है कि कप्तान सरफराज अहमद सख्त दबाव में है और उनकी पोजीशन खतरे में है?
देखिए, उसने जब शुरू की कप्तानी, उसका स्टाइल ऑफ कैप्टनसी यही है कि वो लड़कों पर बोलता है, मतलब बहुत अपने इमोशंस दिखाता है, वो इसका स्टाइल ऑफ कैप्टनसी है। लेकिन इसका ड्रॉबैक यही है कि जब टीम हार रही होगी तो आपकी फ्रस्ट्रेशन सामने आ जाती हैं और वो बिल्कुल नज़र आती हैं, टीवी पे भी नज़र आती हैं, लोगों को भी नज़र आती हैं। और जब आपकी टीम हारती है तो प्लेयर्स में भी फ्रस्ट्रेशन होती है, तो खदशा ये है कि अगर ये किसी को डांटे तो आगे से वो बोलना पड़े, जो कि बहुत ही गलत हो जाएगा। ऊपर से इसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। आई थिंक T20 में सरफराज ऊपर बैटिंग करता है, उसमें फिर भी ये परफॉर्म करता है, टेस्ट मैच का भी नया कैप्टन है, लेकिन वनडे क्रिकेट में काफ़ी देर से इससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। इसका नंबर नहीं सेट हो रहा, अब इसने इन दो मैचेस में नंबर 4 पे आया है, लेकिन उससे पहले नीचे 6-7 पे आखिरी 10-12 ओवर में आई डोंट थिंक ये सरफराज आइडियल है। तो उसको अपना नंबर एक सेट करना पड़ेगा। और इसमें एक और शुक्र भाई जो बात हम ओवरलुक कर रहे हैं कि सरफराज जो है वो तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है और ऊपर से विकेट कीपर है। 20 ओवर की क्रिकेट में 20 ओवर विकेट कीपिंग करके ऊपर बैटिंग करना इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। 50 ओवर की क्रिकेट में अगर इसने ऊपर बैटिंग करनी है, कीपिंग भी करनी है और कप्तानी भी करनी है, बहुत मुश्किल है, मतलब ये कोई आसान काम नहीं है। और जब पता तब ही चलता है जब टीम अंडर प्रेशर आती है, पता तब ही चलता है जब आपकी टीम हार रही है। और इंडिया से जब आप दो मैच हारे हैं तो नज़र आने लग गया है कि प्रेशर उस पर हावी है, मैनेजमेंट सपोर्ट कर रही है आप, लेकिन आपको खुद ये डिसाइड करना है, अव्वल तो आपने बैटिंग किस नंबर पे करनी है, दूसरा अगर तो आप चाहते हैं, खुद इनका डिज़ायर है कि मैं ऊपर बैटिंग करूं, तो फिर आपको ये देखना है कि मुश्किल मैचेस में इतनी फिटनेस, इतनी लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है सरफराज की कि वो दोनों काम कर ले, कीपिंग भी कर ले, बैटिंग भी कर ले और टीम को भी चला ले।
इसी एशिया कप में जहां पाकिस्तानी टीम ने अपने शायकीन को बहुत मायूस किया, अफगानिस्तान की टीम ने हर किसी के दिल जीत लिए। अगरचे अफगानिस्तान की टीम सुपर 4 में कोई भी मैच ना जीत पाई, लेकिन तीनों मैचों को वो आखिरी ओवर में जीतने की पोजीशन तक ले आई। अफगानिस्तान के कप्तान असगर अफगान, जो पहले असगर स्तनगजई के नाम से खेला करते थे, कहते हैं कि इस टूर्नामेंट में उनसे थोड़ी सी बेवफाई हो गई। ये बेवफाई क्या है?
मैं तो शोर तक फैन हम ही खेलेंगे, क्योंकि मुझे पता था अपने जो कंडीशन दुबई के वो हमारे लिए सूटेबल था, क्योंकि दुबई में जितने हमने खेले किसी और टीम ने नहीं खेला होगा। मगर हमारा एक हार्ड लग ये था कि हमारे सब मैच अबू धाबी में होते, अगर दुबई इस स्टेडियम इस ट्रैक पे होते तो मैं आपको कंफर्म बताया कि फाइनल अफगानिस्तान ने कर ली थी। मगर ये हमारे साथ थोड़ा वो बेवफाई हुई है, जिस तरह हमारे बॉलर है, जिस तरह वहाँ अबू धाबी विकेट वो हमारे अगेंस्ट थे, तो फिर भी उसके बगैर भी हमारे बॉलर्स ने, हमारे बैट्समैन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। मैंने एशिया कप से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताया था कि इस टाइम अफगानिस्तान सिर्फ एशिया कप के लिए नहीं है, यहाँ कुछ करने आएगा, इंशाल्लाह करेगा, और वही अफगानिस्तान टीम ने किया। थोड़ा बच गया, मगर वही बोलूँ कि थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी में शायद वो भी लड़कों को समझ जाए कि हमने आइंदा क्या करना है।
पर کرکٹ کی رونق شائقین کے دم سے قائم ہے اور اگر میدان میں منفرد انداز اختیار کیے ہوئے شائقین نظر آ جائیں تو پھر کیا کہنے۔ بھارت کے سدھیر کمار گوتم، المعروف سچن تندولکر بھی ایک ایسے ہی شائق ہیں جو بھارتی پرچم لہراتے ہوئے میدانوں میں نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی سدھیر کمار گوتم ہیں جو سچن تندولکر کے دیوانے ہیں۔ یہ وہی سدھیر کمار ہیں جنہوں نے 2006 میں پاک بھارت ون ڈے دیکھنے کے لیے پاکستان کا سفر سائیکل پر طے کیا تھا۔ سدھیر کمار ایشیا کپ کے موقع پر یہاں دبئی میں بھی موجود ہیں۔ میں نے سدھیر کمار گوتم سے پوچھا کہ آپ کو اپنے جسم پر بھارتی پرچم کے یہ رنگ لگانے میں کتنی دیر لگتی ہے اور یہ کیا رنگ شدید گرمی میں پگھلتے نہیں ہیں؟
یہ انامل پینٹ ہے کیونکہ میں برسوں سے پینٹ کر رہا ہوں، یہ میری 16 سال ہو گئے، سن 2002 سے کر رہے ہیں۔ 6 گھنٹے لگتے ہیں، جیسے کہ پہلی بار باڈی پینٹ، موسم اگر اچھی ہوئی تو 6 گھنٹے لگے، اگر موسم خراب ہے تو جیسے رات کو ہی پینٹ کیے، صبح تک تیار ہوئے۔ تو جب بھی میچ ہوتی ہے تو میں شام کو یا دیر رات کو میں پینٹ کرنا اسٹارٹ کرتا ہوں تاکہ میچ کے دن میں تیاری پوری رہے اور میں اسٹیڈیم جا سکوں۔ یہ انامل پینٹ ہوتی ہے، پہلی پوٹ کرنے کے بعد وہ ڈرائی ہوتی ہے، سیکنڈ پوٹ کرتے ہیں۔ اگر موسم صحیح رہی تو 6 گھنٹے، اگر موسم اچھی نہیں رہی تو 12 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ جب تک یہ پینٹ انامل ڈرائی نہیں ہوگی تو ہم اس پر لکھ نہیں پائیں گے۔
میرا سدھیر کمار گوتم سے آخری سوال تھا کہ 2006 میں آپ پاکستان آئے تھے، دوبارہ پاکستان آنے کا دل نہیں کرتا آپ کا؟
مجھے بھی خوشی ہوگی، تب جس پرکار پہلے پاکستان ٹیم بھی بھارت آیا کرتی تھی، بھارت ٹیم بھی پاکستان جایا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں سائیکل سے سن 2006 میں گئے، لیکن ساتھ میں ماحول کچھ گڑبڑی ہوئی، لیکن جو ایک ابھی آپ کے جو پردھان منتری جی بنے عمران خان، ایک کرکٹر ہے، مجھے بڑی امید ہے ان سے کہ یہ ماحول پھر سے دوبارہ قائم ہوگی اور دونوں دیشوں میں یہ سب ختم اور کرکٹ میچ ہوں گے، بس اس دن کا ہمیں انتظار ہے۔
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ، لاہور سے سلطان محمود۔
دوحہ میں پاکستان نے ایشین سنوکر ٹیم چیمپئن شپ جیت لی، فائنل میں پاکستان نے انڈیا کو 3-2 سے ہرایا۔ بنگلہ دیش اور آسٹریلیا کے لیے 15 ارکان پر مشتمل پاکستان ویمن ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ویمن ٹیم اگلے ماہ بنگلہ دیش کا دورہ کرے گی اور بنگلہ دیش ویمن ٹیم کے خلاف 1 اکتوبر سے 4 2020 اور 1 ون ڈے انٹرنیشنل میچ کھیلے گی۔ بنگلہ دیش کا دورہ مکمل کر کے پاکستان ویمن ٹیم اکتوبر کی 18 تاریخ سے آسٹریلیا کے خلاف 3 ون ڈے انٹرنیشنل اور 3 2020 میچ کھیلے گی۔ آسٹریلیا کے خلاف دونوں سیریز ملیشیا میں کھیلی جائیں گی۔ ڈھاکہ میں مالدیپ نے انڈیا کو 2-1 سے ہرا کر ساؤتھ ایشیا فٹ بال فیڈریشن کپ ٹورنامنٹ جیت لیا۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
ہفتہ وار سلسلے کھیل کے میدان سے دبئی سے عبدالرشید شکور پیش کر رہے تھے، اور اب آپ کو انہی کے پاس لیے چلتے ہیں۔ عبدالرشید شکور ایشیا کپ کے فائنل میچ کی کوریج کے لیے اسٹیڈیم میں موجود ہیں، پروگرام میں خوش آمدید۔ پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا جی کہ انڈیا اور پاکستان کا فائنل ہوتا تو شائقین میں یقیناً مقبول ہوتا، لیکن اس وقت کیا ماحول ہے؟
بہت زبردست ماحول ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اسٹیڈیم جو ہے اس وقت پورا بھرا ہوا ہے شائقین سے، جس میں اکثریت جو ہے وہ بھارتی شائقین کی ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے سے ٹکٹ رکھے ہوئے تھے، کہ ان کو پتا تھا کہ بھارت نے تو کھیلنا ہی کھیلنا ہے فائنل میں۔ لیکن اب بنگلہ دیش کی جگہ جو ہے وہ ٹیم چینج ہو گئی، لیکن ماحول بہت زبردست ہے، اور انڈین جو فینس ہیں ان کو یقین ہے کہ بھارتی ٹیم آج جو ہے وہ میچ جیتے گی۔ انہوں نے بنگلہ دیش کو جس طرح 222 رنز پر آؤٹ کیا ہے، اور ان کا ایک پورا اعتماد آغاز ہوا ہے روہت شرما اور دھون کا،
جی
تو شائقین جو ہیں وہ پرجوش اور بہت ہی جوشیلے دکھائی دے رہے ہیں انڈین فینس۔
جی ویسے اگر بنگلہ دیش کی اننگز دیکھی جائے تو وہ بڑا زبردست انہوں نے آغاز کیا تھا، تو پھر کیا ہوا؟
بہت زبردست انہوں نے اسٹارٹ لیا، اور لٹن داس انہوں نے سینچری اسکور کی، اور مہندی جو ان کے اسپنر ہیں ان کو اننگز کے آغاز کے لیے بھیجا گیا تھا۔ 120 رنز پر کوئی وکٹ نہیں گری تھی، یعنی پہلی وکٹ جب اوپننگ پارٹنرشپ جو ٹوٹی وہ 120 پر، اور اگلے 102 رنز میں جو ہے وہ پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ اس کا جو سبب ہے وہ بھارتی اسپنرز کی عمدہ بالنگ اور بھارت کی بہت ہی زبردست فیلڈنگ تھی، جس نے بنگلہ دیش کو جو ہے وہ بالکل کولیپس پر جو ہے وہ مجبور کیا۔
ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا صورت حال ہے؟
اس وقت 4th اوور کا کھیل جاری ہے، بھارت की इनिंग्स जारी है, 19 रन्स बने हैं और रोहित शर्मा 12 रन्स पर और शिखर धवन 7 रन्स पर खेल रहे हैं। ये वही ओपनिंग जोड़ी है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी डबल सेंचुरी की शराकत कायम की थी।
ठीक, अब्दुल रशीद शकूर, तफसीलात बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही सरबीन भी अपने अख्ताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे उमर आफरीदी, प्रोड्यूसर थे रफाकत अली, लंदन में हमारे स्टूडियो मैनेजर थे बैरी बर्न और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। خالد کرامت کو سربین کی تمام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آخر میں نازش سفر سے خبروں کا خلاصہ سنیے۔
انڈیا کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سناتے ہوئے مشہور سبری مالا مندر میں ان عورتوں کے داخلے پر پابندی ختم کرنے کا حکم دیا ہے جو ماہواری کے عمل سے گزرنے کی عمر میں ہوتی ہیں۔ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جرائم روکنے میں ناکامی کے بعد کینیڈا کی پارلیمان نے میانمار کی رہنما آنگ سانگ سوچی کی اعزازی شہریت ختم کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ امریکہ میں سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کچھ دیر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نامزد سپریم کورٹ کے جج بریٹ کیوانا کی نامزدگی کی توثیق کے لیے ووٹ ڈال رہی ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے آرمی پبلک اسکول پر لیے گئے از خود نوٹس کو 5 اکتوبر کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے پشتو اداکارہ منیبہ شاہ کو فیس بک پر جعلی آئی ڈی سے رشتہ دار خاتون کی تصویر اپلوڈ کرنے پر گرفتار کر کے آج عدالت کے سامنے پیش کیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔